بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یہ حدیث نمبر 23 غالباً ہم پڑھ رہے تھے اور اس کا کچھ آخری حصہ باقی رہ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ والقرآن حجت لک او علیک، یہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا ایک ٹکڑا ہے جو اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اور قرآن مجید حجتن ایک حجت ہے لکھا تیرے لیے، او یا حجتن علی کا یا ایک حجت ہے تمہارے خلاف، تمہارے اوپر۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جسے جناب جبریل امین لے کے نازل ہوئے، اور جبریل امین کا ایک ٹائٹل ہے القوی، جو بہت طاقتور ہیں۔ وہ لے کے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے نازل کر گئے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی اس میں کسی شے کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین جو اللہ کے ایک نمائندے تھے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف، ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا کہ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ کلام جو ہے ایک بڑے محترم معزز قاصد کا قول ہے جو بہت ہی قوت والا ہے، اور عرش والے کے ہاں مکین اس کا ایک بڑا مقام ہے، مطاع تمام فرشتے اس کی پیروی کرتے ہیں، ثم پھر امین وہاں پر وہ امین بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہم انسانوں کو یقین آ جائے کہ جناب جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم قرآن کو نازل کرتے وقت امین تھے اور اس کی حفاظت پہ پوری قوت رکھتے تھے، اور انہیں اس کو نازل کرنے میں کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی نازل ہو گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حقیقت میں اس کو بول کے بیان کیا ہے، جناب جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کلام کو سنا ہے اور پھر وہ اسے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ والقرآن حجت لک، یہی قرآن جو ہے اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ بھی ہیں اس میں اور اللہ کا معنی بھی ہے، یہ مراد بھی ہے اس کی۔ اس میں بہت سے اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، خبریں بھی دی ہیں اور خبروں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ آگاہ بھی کیا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض اوقات اس طرح پیش کیا ہے اور بڑی زبردست قسم اٹھا کے پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، لو تعلمون کا مطلب یعنی تم جان لو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر تم اس کو جان لو تو اس کو قرآن مجید کو ایک بڑی عظیم شے تم سمجھو۔ پھر اسی طرح یہ فرمایا انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن مجید بڑا محترم ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر قسم اٹھا کے بات ارشاد فرمائی کہ فی کتاب مکنون، کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو جو لوح محفوظ میں ہے مکنون ہے، سوائے مطہر یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے انتہائی قریب ہیں وہی چھو سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لا یمسہو، ہو کی ضمیر جو ہے یہ قرآن مجید یا مصحف کی طرف نہیں جا رہی بلکہ کتاب مکنون کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ کتاب مکنون سے مراد کیا ہے؟ پورا قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں کہ قرآن مجید کو ہم اس طرح نازل کریں گے، تو بالکل اگر قرآن مجید پر نظر ڈالی جائے تو اور ذرا غور سے اس کو پڑھا جائے تو ان سب سوالوں کا جواب اس میں مل جاتا ہے کہ یہ کس طرح لکھا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا تھا، یعنی لوح محفوظ میں جو چیزیں لکھی گئیں اس میں قرآن مجید بھی تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عبارتیں جو قرآن مجید میں ہیں یہ ماضی کے بارے میں ہیں لیکن ہوئے بعد میں ہیں یہ واقعات. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. تو یہ سب واقعات زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے لکھ رکھے تھے، لیکن جب واقع پیش آئے تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اور جو اس نے کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ سب علم المقادیر کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کو لکھ رکھا ہے. اللہ کے صحیح اندازے ہیں اور صحیح مقدرات ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فرماتا ہے اور کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب باتیں قرآن مجید کے بارے میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا حجت لکا، کہ قرآن مجید یہ حجت ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ کا کلام ہے جو بالکل سچ ہے. اللہ اس کو خود اپنے الفاظ میں اپنی آواز سے بول چکا ہے اور جبریل امین نے اس کو سنا ہے. تو اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ یہی کہ اس کو مانو گے تو تمہارے لیے ایک حجت بن جائے گا. اور اس پر ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا دل و جان سے کہ واقعی اللہ کا کلام. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بہت سے فضائل بھی بیان کیے ہیں، تو وہ بھی ہم الحمدللہ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کے کیا کیا فضائل. تو حجت اللہ کا یہی کہ جب کوئی نصیحت بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہے میں اس کو واجب سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہوں تو یہ میرے لیے پھر قرآن ایک حجت بن جائے گا، میں نے اس کی نصیحت کو قبول کیا. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز کو اور دو زکات کو. اب یہاں دو شخص ہیں، ایک ہے جو نماز کو قائم ہی نہیں کرتا، تو اب اس کے لیے قرآن مجید حجت نہیں ہوگا، اس کے خلاف حجت بن جائے گا. اور جو دوسرا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قرآن مجید حجت بن جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے کو دیکھ لیجیے، دو بندے ہیں جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، ایک ہے جو قرآن مجید کے کہے کے مطابق آتُ الزکاۃ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اور دوسرا ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو پہلا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے تو قرآن مجید حجت بن جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے خلاف پھر قرآن مجید وہ حجت بن جاتا ہے. تو پھر اسی طرح بہرحال کئی مسائل ہیں جن کو اگر غور سے ہم ذرا سوچتے رہا کریں کہ واقعی قرآن مجید کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے. ہم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، تو اکثر اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ جس میں عبادت نظر آئے، تو کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے اور مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایک چیز اور ہے جو اس سے ذرا اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کا ارادہ کر دے تو اس وقت اپنے آپ کو جنوائے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر وضو کر لیا کرو. جب ابتدا میں ہی یہ ارادہ ہو جائے اور اپنے آپ کو انسان باور کرا دے کہ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس آیت میں اللہ نے یہ حکم دے رکھا، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی پھر عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. نماز تو پڑھ لی لیکن نماز کے لیے جو وضو کیا، وضو کا جو ارادہ اور نیت کیا ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عبادت کا صحیح معنی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان ابتدائے وضو میں ہی یہ ارادہ کر لے، نیت کر لے، اپنے آپ کو جنوا دے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جب میں وضو کروں تو پھر اپنے آپ کو یہ بھی جنواؤں کہ یہ وضو میں اس طرح کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں آپ کی تابع داری میں ہی اس وضو کو کروں گا. کیونکہ آپ یہ فرماتے ہیں من توضع نحو وضوء هذا، جس نے وضو کیا جیسا کہ میں نے یہ وضو تم سب کے سامنے کیا ہے. تو یہ بات جو ہے نا، دو چیزیں ہو گئیں، پہلا اپنے آپ کو یہ جنوانا کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، اس میں اخلاص آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کرتے ہوئے جب میں وضو کرتا ہوں تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی آ گئی، اور یہ دونوں چیزیں اطیع اللہ واطیع الرسول میں آ گئی. پھر تیسری چیز، وضو کرتے وقت انسان یہ بھی نیت کر لے کہ میں نے اس وضو کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالی سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا. کیونکہ یہ وضو کیا کرتا ہے، انسان کے ہاتھ کے، منہ کے، چہرے کے، آنکھوں کے، کانوں کے، پاؤں کے جو گناہ ہیں وہ معاف کرا دیتا ہے، وہ سب نکل جاتے ہیں اس وضو کرنے سے. تو یہ بہرحال تینوں معنی وضو سے پہلے اگر ذہن میں رہیں تو پھر اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کہ دین کا کوئی بھی عمل ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں. تو قرآن کے مطابق میں نے اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یہ سارے تینوں نیتیں کر کے میں نے وضو کیا تو الحمدللہ یہ تینوں چیزیں مجھے حاصل ہو گئیں. پھر جب میں نماز پڑھوں گا تو نماز کے موقع پر بھی اقیم الصلاه کے لفظ کو یا جملے کو ذہن میں رکھ کے میں نماز پڑھنا شروع کروں تو اس میں بھی یہ تینوں چیزیں ذہن میں ہوں. اللہ کا حکم ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہی پڑھنی ہے، اور اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، میں نے دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا. کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا سلو کمارا ہی تم ہونی وسلی، تم نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو. بہرحال تو یہ سب چیزیں ہم مانتے ہیں، اس طرح کی عبادت انسان اگر کرے تو پھر عبادت کے بعد اس کے آثار اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بندہ نماز پڑھے تو نماز سے وہ بندہ بے حیائی کے کاموں سے بھی باز آ جاتا ہے اور گناہوں کے کاموں سے بھی باز آ جاتا ہے. تو بہرحال بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنی عبادتوں کو اس طرح آراستہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کل الناس یغدو، تمام لوگ صبح کرتے ہیں، مراد یہ کہ رات کو سو کے صبح کے وقت وہ اٹھتے ہیں، تو یہ ان کا صبح صبح جو اٹھنا ہے یہ ہر بندہ یہ کرتا ہے، کس کی زندگی لکھی ہوئی ہے، جو اٹھ بیٹھا ہے تو اس نے صبح کری. اب فبائع نفسہ، تو ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنی ذات کو، اپنی ضمیر کو، اپنی انا کو بیچ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو کسی عمل میں لگا دیتا ہے، بندہ کسی کام میں لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے، تو یہ ہے اس کا بیچنا. اب یہ بیچنا جو ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فمعتقها او موبقها، ان میں ایک تو ہے اس نے سارے دن کا عمل کیا، ایکٹیویٹیز کی، ادھر گیا ادھر گیا، یہ پڑھا وہ سنا، سارے کام کیے. تو ان کاموں سے بعض اوقات تو وہ بندہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے، مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا آزاد کرواتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت میں یہ سارے کام کرتا ہے، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کمانا، یہ ہے معتقها، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے یہ سارے کام وہ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی ذات کا سودا مارکیٹ میں لا کے صرف اور صرف یہ کام اللہ کی اطاعت میں کیے اور اللہ کے لیے کیے. تو ایسا بندہ فمعتقها، اپنے آپ کو آزاد کروانے والا ہے. قرآن مجید میں ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذات کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. تو یہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے،
اور اس کی اطاعت کا پابند رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب یا جہنم سے آزاد کر دے. تو یہ تو ہے معتقوہا کا معنی, او موبقوہا, یا پھر وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. وہ اس طرح کہ اس نے جو کیے کھل کے کیے, نہ دیکھے گا اس میں اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے, بہت سے کام ہیں حلال حرام اس کی تمیز نہیں کرتا, تو لاپرواہ اس بات سے, لوگوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے, اللہ کو خوش نہیں کرتا, دین کی جو پابندیاں ہیں وہاں ملحوظ نہیں رکھتا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پر جو دماغ میں خوشی آتی ہے چاہے اس میں دین کا ستیہ ناس ہو رہا ہو, بندہ اس کو مان لیتا ہے, کر ڈالتا ہے, اور اسی طرح اس کی ساری عمر گزر جاتی ہے. تو یہ بہرحال اس کو کہتے ہیں فمو بھی خواہ, وہ اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے, یعنی اپنے آپ کو تباہ کرنے والا ہے, ہلاک کرنے والا ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کی تقسیم کر دی. پہلی تقسیم یہ کی کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے, قرآن ان کے لیے حجت ہوگا, یا پھر جو عمل نہیں کرتے قرآن مجید ان کے خلاف حجت بن جائے گا. تو عمل صالح انسان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, اور برا عمل انسان کو قرآن سے دور کر دیتا ہے. پھر آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی آخر میں کہ ہر انسان یغدو صبح کرتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بہرحال صبح جب کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے, تو اس کے عمل میں بہتری بھی ہو سکتی ہے اور خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو انسان صبح صبح ذرا اٹھ کے طے کر لے کہ میں نے کون سے عمل کرنا ہے اور کون سے نہیں کرنا. تو یہ حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں یہ دیکھیے کہ اس سے ہمیں کیا کیا مزید فائدے ہو سکتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہمیں اس بات سے اکساتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسی طور پر, یعنی محسوس ساتھ ہمارے ایسے ہو جائیں کہ ہم باور کرائیں اپنے آپ کو ہم صاف ستھرے انسان ہیں, محل گندے نہیں ہیں, ناپاک نہیں ہیں, اور مانوی طور پر بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی الحمدللہ حدیث کا یہ ٹکڑا شروع شروع کا الطہور شطر الایمان, کہ انسان اپنے آپ کو جب اندر سے بھی صاف رکھتا ہے اور باہر سے بھی صاف کر دیتا ہے تو یہ ہے حسی اور مانوی طور پر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا. پھر یہ ہے کہ ایمان جانا وہ انسان کا گھٹتا بڑھتا ہے, مختلف ہوتا رہتا ہے. وہ اس طرح کے کچھ کام ایسے کرتا ہے جو ایمان کی بنیاد پہ کرتا ہے, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ چھوڑ دیتا ہے, ایمان کو وہاں دیکھتا ہی نہیں. تو اس لیے یہ چیز بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو ذرا تھوڑا سا تگڑا کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے, ترقی دینے کے لیے کچھ یہ سارے نیک کام کرے جس میں اللہ کا ذکر ہے اور تسبیحات ہیں, اس کی حمد و ثنا ہے, اور پھر کچھ ایمانیات ہیں. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر حمد کی جائے تو اس کی کتنی فضیلت ہے, کیونکہ فرمایا انہا تملا المیزان, کہ صرف جملہ یہ کہہ دینے سے, جیسے ہم نے کس طرح کہنا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے کہ میزان کا ایک پلڑا جانا وہ ثواب سے بھر دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ میزان کی بات کی ہے تو میزان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میزان بنا رکھا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا بڑی بار ذکر آیا ہے, اور کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کے صیغے میں بیان کیا ہے, اور کبھی اس کو مفرد یعنی واحد کے صیغے میں بیان کیا ہے. جیسے فرمایا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, سورہ انبیاء کی آیت ہے, کہ ہم ایسے میزان قائم کریں گے جو انصاف کے ہوں گے, اور قیامت کے روز یہ سب قائم ہوں گے. پھر اسی طرح سورۃ القاریہ میں ہے فاما من ثقلت موازینہ, موازینہ یہ بھی ہے, پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ارشاد میں بھی اس کا بالکل پوری وضاحت کے ساتھ کھل کے ذکر کیا ہے. صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے, کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہاں کیا ہے, ثقیلتانی فی المیزان. تو بہرحال میزان اللہ تعالی نے کہا ہے, ارشاد فرمایا ہے. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ بس ایمان رکھنا چاہیے پتہ نہیں ہے کہ نہیں, نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ یعنی انسان محسوس کرے گا جب قیامت کل قائم ہوگی اور انسان کے اعمال اس میں تولے جائیں گے, تو اس موقع پر انسان سوچے گا. تو میزان سے مراد یعنی حصہ ہے کہ باقی وہ دیکھا جا سکے گا اور انسان حیران ہوگا. پھر معنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میزان کو قائم کر کے عدل کو قائم کرنا ہے, یہ مطلب بھی ہے. تو بہرحال حصہ اس معنی میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دو پلڑے ہیں, اس کی زبان ہوگی, اس میں اعمال تولے جائیں گے نیک بھی اور برے بھی. اب یہ سوچنا کہ بھئی عمل کا جسم تو نہیں ہوتا, حمد جو ہم کہتے ہیں اس کا بھی کوئی جسم نہیں ہوتا, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب چیزیں ممکن ہیں. اللہ فرما رہا ہے, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, غیبی باتیں ہیں. یؤمنون بالغیب, یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ اس سے تعلق رکھتی ہیں. یہ چیزیں ہم اپنی عقل سے نہ سوچیں. اللہ کیا قادر نہیں ہے کہ ہمارے عمل کو جسم دے دے اور جو اب ہم مراد لیتے ہیں ان کو بھی ایک جسم دے دے؟ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کل قیامت کو رب کے پاس اس طرح آئیں گی, کأنہما غمامتانی, وہ اس طرح گویا کہ وہ بادل ہیں, تظلان صاحبہما, جو اس کے پڑھنے والے پر اپنا سایہ کر رہی ہوں گی. تو یہ کیا ہے, یعنی سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران یہ کیا ہے, اور یہ غمامتان یہ کیا ہے, یہ عمل ہے غمامتان. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ موت کو کل قیامت کے روز لایا جائے گا, جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں رکھا جائے گا, وہاں کھڑا کیا جائے گا, اور کس صورت میں؟ ایک مینڈے کی صورت میں. تو کہا جائے گا جنت ہی ہو, جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو وہ دیکھ کے کہیں گے ہاں اللہ یہ موت ہے. تو دوستیوں سے کہا جائے گا جانتے ہو یہ کون ہے, ذرا وہ بھی جھانک کے دیکھیں گے, وہ بھی کہیں گے جی اللہ یہ موت ہے. پھر جنت اور دوزخ کے درمیان اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت, جنت ہی ہو اب تم ہمیشہ یہاں رہو, اب تمہیں موت نہیں آنی. یا اہل النار خلود ولا موت, دوزخیو تم ہمیشہ اب یہاں رہو, تمہیں موت نہیں آنی. تو یہاں موت کا معنی جو ہے نا یہ اصل معنی ہے. تو بہرحال ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کرنا ہے جس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے. تو جن کے میزان بھاری ہوں گے یہ کامیاب ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, تو جس کے میزان ہلکے ہوں گے تو وہ اپنا نقصان کریں گے. پھر اسی حدیث میں جب سبحان اللہ الحمدللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا, کٹھا کر دیا, تو اس کو کٹھا پڑھنے کی بھی فضیلت. وہ یہ کہ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس سے وہ سب کچھ بھر دیں گی, وہ بھی اس میں آ جائیں گی, اتنا اللہ ثواب دے دے گا. تو بہرحال اللہ تعالی ایسی چیزوں کو, ایسے اعمال کو, ایسے الفاظ کو اکٹھا کر کے ان کو اتنی بڑی ویلیو دے سکتا ہے. تو سبحان اللہ کہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اصل میں اللہ تعالی کی ذات میں ہر قسم کے عیب اور نقص کی نفی کر رہا ہوتا ہے, اور جو الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کامل و اکمل ہونا ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی نقص نہیں, کوئی بھی عیب نہیں، جو اس نے چیز بنائی ہے پرفیکٹ ہے. پھر اسی طرح نماز کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جتنی بھی نماز ہم پڑھ سکتے ہوں، فرض تو ہیں، فرض کے علاوہ نوافل بھی. تو بہرحال ایک بندہ جب نماز ہی نماز پڑھتا ہے، بہت سی نمازیں، تو انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نور ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے بھائی، آپ کا کلام وہی ہے. تو اس لیے دلوں پر اگر پردے نہ ہوں تو اس قسم کے اسباب کو، وجود کو، یعنی انسان یہ سمجھے کہ یہ چیز کیسے ممکن ہے، تو سب چیزیں ماننے میں آڑ بن جاتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہوتا میں نماز پڑھوں، اگر اس نماز کو میں ریاکاری میں شامل کر لوں، تو بتائیے کہ ریاکاری کی وجہ سے کیا وہ نماز میری قبول ہوگی؟ اس کو نور تو حاصل نہیں ہوتا، وہ بندہ خالص نہیں بنتا. لیکن جو بندہ اپنے دل کو نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں ادھر ادھر گھماتا پھراتا ہے، تو اس کو بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. تو شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، وہ جب میرے پاس آئے اور میں نماز کی طرح اس کے ساتھ سلوک کروں، اور حکم اپنی جگہ ہو، میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ارد گرد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اس حکم کو ماننے سے روک رہی ہیں، یا میرے اور اس کے درمیان ایک وجہ بن رہی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں. تو ورنہ اللہ کا کلام جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کا ارشادات بالکل صحیح ہیں. پھر اس میں جو فرمایا صدقۃ برہان، کہ صدقہ انسان دے، یہ بھی ایک بہت بڑی برہان ہے، دلیل ہے اس کے لیے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی محبوب چیز جب خرچ کرنا پڑے تو یہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ وہ صدق دل سے یہ سب کام کر رہا ہے. اور محبوب ترین چیز جو انسان کے لیے ہو سکتی ہے وہ مال ہے. اسی مال کو جب صدق سے، سچائی سے، سچے دل سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ مومن ہے، واقعی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخش رہا ہے. پھر اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں الصبر ضیاء، کیونکہ بہرحال انسان جب صبر کرتا ہے تو اپنے آپ کو اندر سے روکتا ہے کہ غم اور مصیبت کا جو اظہار ہے وہ میں اپنی شکل میں، اپنے لفظوں میں نہ لاؤں، بلکہ روکے رکھوں اپنے آپ کو. تو اس کے اندر کی جو ایمانی حرارت ہے وہ اس کو جب روکتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو یہ ایمانی حرارت اصل میں اس کے لیے ضیاء ہے، یہی نور ہے اس کے لیے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، کہ یہ کبھی بھی اس کو معمولی شے نہ سمجھیے، اس کو ہر حال میں انسان بہرحال اپنا تعلق اس سے جوڑے رکھے، اس سے پرے نہ ہو. باقی پھر انسانوں کی ہماری جو حالت ہے، میں نے بھی صبح کی، آپ نے بھی کی، ہم کیا عمل کر رہے ہیں اس پر بھی ہم ذرا غور کر لیا کریں. اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے، بس یہ ہماری اپنی آزادی کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مارکیٹ میں لا کے اللہ کے لیے بیچتا ہوں یا لوگوں کے لیے بیچ دیتا ہوں، شیطان کے لیے بیچتا ہوں. تو یہ ہم پر اس کا انحصار ہے. چلیے جی، نیکسٹ حدیث ہے الحدیث الرابع والعشرون. رابع کس کو کہتے ہیں؟ چوتھی کو، فورتھ ون. ورنہ فور جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واحد اثنین ثلاثہ اربع، وہ اربع ہوتا ہے. اور جب چوتھی کہیں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، تو اس کے لیے پھر الاول الثانی الثالث الرابع، تو یہ یوں ہوگا. تو الحدیث الرابع والعشرون، چار اور بیس یعنی چوبیسویں حدیث. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما اپنی گفتگو میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یروی ہی کہ آپ روایت کر رہے ہیں اپنی اس گفتگو میں ان الفاظ کو اور رب ہی عز و جل اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تو کیا مطلب؟ ابو ذر غفاری کی سند نبی علیہ السلام تک گئی اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ تک گئے. تو یہ سند جب ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کو یاد جائے اور نبی علیہ السلام یہ بیان کریں کہ رب کریم فرماتے ہیں یا رب کریم نے کہا, تو ایسی صورت میں وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ کہ انہ قالا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو انی بے شک میں حرمتو میں نے حرام کیا ہے الظلم زیادتی کو علا نفسی اپنی ذات پر, یعنی میں اللہ ہوں میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. کیا پڑھتے ہیں نا لیس بظلام للعبید کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور فرماتے ہیں وجعلتہ اور میں نے بنا دیا ہے اس ظلم کو بینکم تمہارے درمیان محرما حرام, یعنی ظلم میں نے بھی اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے اور میں تم پر بھی اس کو حرام کر رہا ہوں کہ تم نے ایک دوسرے پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا. لہذا فلا تظالموا تو نہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا. تظالموا باب تفاعل ہے اور باب تفاعل میں ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا کسی کام میں کرنا. تو ایک تو بات یہ سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے, دوسرا فرمایا یا عبادی اے میرے بندو کلکم ضالون تمہیں ہر ایک گمراہ ہے الا سوائے من اس کے جو ہدیتو جس کو میں ہدایت دے دوں, فاستہدونی تو تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو اتکم میں تمہیں ہدایت دوں گا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ تمہیں ہدایت دے یا اللہ ہمیں ہدایت دے, تو یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا بھی ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو لفظ ہے نا کلکم ضالون, بہرحال اس کی تفسیر شرح آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, ابھی لفظی معنی سمجھ لیجئے. یا عبادی اے میرے بندو کلکم تم میں ہر ایک جائع بھوکا ہے الا سوائے من اس کے جو اطعمتہ میں کھلا دوں اس کو, فاستطعمونی پس تم مجھ سے کھانا مانگا کرو اطعمکم میں تمہیں کھلایا کروں گا. یا عبادی اے میرے بندو کلکم عارن تمہیں ہر بندہ اریاں ہے بے پردہ ہے الا سوائے من اس کے جو کسوتہ میں اس کو پہنا دوں, فاستکسونی پس تم مجھ سے پہناوا مانگا کرو اکسکم میں تمہیں پہناؤں گا. یا عبادی اے میرے بندو انکم بے شک تم تخطئون خطائیں کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو گناہ کرتے ہو باللیل والنہاری رات کو بھی اور دن کو بھی, یعنی دن رات تم گناہ کرتے ہو, وانا اور میں اغفر بخش دیتا ہوں الذنوب گناہوں کو جمیعا سب کو, فاستغفرونی پس تم مجھ سے بخشش مانگا کرو اغفر لکم میں بخش دوں گا تمہیں. یا عبادی اے میرے بندو انکم بے شک تم لن تبلغو کبھی نہیں پہنچ سکتے ضروری مجھے تکلیف دینے کے لیے, فتضرونی کہ تم مجھے تکلیف دے سکو, ولن تبلغو اور کبھی نہیں پہنچ سکتے نفعی مجھے فائدہ دینے میں, فتنفعونی کہ تم مجھے فائدہ دے سکو. یا عبادی اے میرے بندو لو اگر انا بے شک اولکم تمہارا پہلا انسان, و آخرکم اور تمہارا آخری بندہ, و انسکم اور تمہارا انسان, و جنکم اور تمہارا جن, کانو سب کے سب ہو جائیں علی اتقا انتہائی متقی انسان کے لیول پر قلب رجل واحد جیسا کہ ایک انسان متقی کا دل ہوتا ہے, تو ایسے ہی انتہائی متقی انسان کی طرح سب بن جائیں, منکم تم میں سے ما زیادہ ذالکا نہیں اضافہ کرے گا یہ ایک سب تمہاری نیکی یا کام یا تقوی فی ملکی شیئن میری بادشاہت میں کچھ بھی, یا عبادی، یا میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارا پہلا، و آخرکم اور تمہارا آخری، و انسکم اور تمہارے انسان، و جنکم اور تمہارے جن، کان ہو جائیں، علی افجری، اوپر انتہائی گناہگار، قلب رجل واحد، دل والے، جیسا کہ رجل واحد، ایک انسان کا، جو تم میں سے ایک انسان ہوتا ہے، ایک انتہائی گناہگار انسان کی طرح سب انسانوں کے، سب جنوں کے دل انتہائی گناہگار ہو جائیں، تو ما نقص ذالک، نہیں کم کرے گا یہ، من ملکی شیعہ، میری بادشاہت میں کچھ بھی، کوئی کمی نہیں آئے گی میری بادشاہت میں. یا عبادی، ہے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر بے شک تمہارا پہلا، و آخرکم اور تمہارا آخری، و انسکم اور تمہارے انسان، و جنکم اور تمہارے جن، قامو، سب کے سب کھڑے ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک کھلے میدان میں، فسألونی، پھر وہ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگیں، فأعطیت، پھر میں دے دوں، کل واحد، ہر ایک کو، مسألتہ، اس کی مانگی ہوئی چیز، ما نقص ذالک، نہیں کم کرے گی یہ چیز، یہ دعا یا یہ مانگا ہوا، مما عندی، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے، یہ نہیں کم کرے گا، الا مگر، کما، جیسا کہ، ینقص المخیط، کم کرتی ہے ایک سوئی، اذا ادخل البحر، جب وہ داخل کر دی جائے سمندر میں، یعنی سوئی کو لو کے سمندر میں اٹھا لیں، نکال لیں، تو کتنا پانی نکلے گا، اور سمندر کے پانی میں کتنی کمی آ جائے گی. تو میری بادشاہت میں تو مجھ سے کتنا بھی مانگو، ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق میں دے بھی دوں، پھر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. یا عبادی، یا میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یقین مانو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، احصیھا لکم، جن کو ایک ایک کر کے میں گن رہا ہوں، ثم اوفیکم، پھر میں تمہیں اس کا بدلہ پورا کا پورا دوں گا، ایاہا، ان کا، فمن وجد خیرن، تو جو پالے اچھے نتائج کو، فلیحمد اللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، ومن وجد غیر ذالک، اور جو پائے اس کے علاوہ، یعنی کسی برے نتیجے کو، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے. جی، معنی سمجھ آ گئے. اگلے ہفتے ٹیسٹ لیں آپ کا اس حدیث کا، صرف ترجمہ، کوئی مشکل لفظ تو نہیں جو سمجھ نہ آیا ہو. کوشش تو کی ہے میں لفظی ترجمہ کرتا جاؤں، نہیں وہ سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ اس کی شرح میں کریں گے ہم انشاءاللہ. کوئی سوال اس کے بارے میں؟ کیونکہ سمجھانا میں نے پھر اگلے ہفتے ہے، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے.
یہاں پر اس طرح محسوس کریں گے شروع میں رب کا نام آئے گا، اللہ نے کہا.
ہاں، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی بات کریں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے، تو اللہ کا ایک ٹائٹل ہے نا قدوس، تو اس وجہ سے اس کو بڑی قدسی کہہ دیتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں مگر لفظ آپ کے ہوتے ہیں اور الہام اللہ نے کیا ہوتا ہے. دوسری حدیثوں کو بھی اللہ نے الہام کیا ہوتا ہے مگر ان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ رب کریم فرماتے ہیں. تو بس یہ فرق ہے، ورنہ حدیث جو ہے وہ دونوں دیکھے جائیں تو یہ کیا ہے، یہ بھی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وہ بھی آپ کو القا ہوا ہے کہ آپ یوں فرمائیے، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بھی بالکل درست فرمایا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ والحکمہ، کہ آپ حکمت کی تعلیم بھی دیں گے، وما انزل الیک، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ نزول جانا بہت سی چیزوں کا، قرآن مجید ہے، یہ بھی نازل ہوا ہے، حدیث بھی نازل ہوئی ہے، تو اس کی مثال بہت سی ہیں. قرآن مجید کو پڑھیں، جو قبلہ پھیرا گیا تھا، تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے، تو پہلا جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس میں کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، یا آپ کو الہام کیا گیا اور آپ نے یہ بات صحابہ کو فرمائی تو سب صحابہ بیت المقدس کی طرف رک کے نماز پڑھ رہے تھے. اور جب سیقول الصفاء من الناس یہ آیت اتری ہے تو اس نے پہلی نمازوں کی تائید کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول کی حدیث کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں, ممن یتبعو, کون ہیں جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں, آپ کے ارشاد کو ماننے والے ہیں, ممن ینقلب علی عقبیہ, اور کون ہیں جو آپ کی اس بات کو سن کے پیچھے پلٹ جاتے ہیں, ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے. تو یہ لفظ جو ہے نا قابل غور ہے, جو سوچتے ہیں نا کہ جی حدیث کوئی اہم نہیں ہے, وہ اسی دوسرے پارے کے پہلے پیج کو ذرا غور سے پڑھیں, اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہیں. اب مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو وہ بھی ٹھیک, اللہ پھر ان کے ساتھ نمٹے گا. کافی ہے جی اتنا, پھر انشاءاللہ پھر باقی اگلے ہفتے بات کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.